وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان کی یوم آزادی دن منائے جانے کی خبر سے شروع کریں گے، جس میں نئی حکومت کے پڑوس ممالک سے تعلقات کو غور سے دیکھا جا رہا ہے. آگے چل کر ہم ترکی کے سکے میں زبردست کمی اور آخر میں افغانستان کی صورتحال پر بات کریں گے، جہاں طالبان کی سخت چڑھائی کے بعد غزنی کے مضافات میں سینکڑوں لاشیں لائی گئی ہیں. اور آج ہم لوگ فیس بک پہ بھی ہیں، لہٰذا آپ لوگ facebook.com/VOA اردو پر جا کر اپنے کامنٹس دے سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں. آپ ہمیں مفت کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0800-777-789 0800-777-789. اس یوم آزادی کے دن پر ہم نے پاکستان اور بھارت کے سابق سفیروں کو مدعو کیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ دونوں لائن پر ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ترکی اور الجیریا میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، جبکہ نئی دہلی سے ہمیں جوائن کیا ہے انڈین نیشنل کانگریس کے ترجمان میم افضل نے. ہمارے نمائندے نے اس وقت ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے اسلام آباد سے. آئیے سنتے ہیں محمد جلیل اختر کو.
جشن آزادی کے موقع پر پاکستان کے چاروں صوبائی دارالحکومتوں کے علاوہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت ملک بھر میں پرچم کشائی کی تقریبات منعقد ہوئیں. اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ممنون حسین نے کہا کہ اس بار پاکستان کا یوم آزادی اور عام انتخابات ساتھ ساتھ آئے ہیں، اور اس اتفاق میں بھی ان کے بقول قوم کے لیے ایک پیغام موجود ہے.
گویا یہ ایک طرح کی یاد دہانی ہے کہ جس طرح یہ ملک عوام کی مرضی سے وجود میں آیا تھا، اس طرح اس کی قسمت کے فیصلے بھی ووٹ کی پرچی سے ہوں گے. پاکستان کے عوام نے 25 جولائی کو پرجوش طریقے سے اس اصول پر ایک بار پھر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اس رمز سے آگاہ ہیں کہ ان کے نمائندے وہی ہو سکتے ہیں جنہیں وہ سند نمائندگی عطا کریں.
پاکستان میں حال ہی میں ہونے والے عام انتخابات کا ذکر کرتے ہوئے صدر ممنون حسین نے کہا کہ قبل ازیں حکومت اور حزب اختلاف کی طرف سے وضع کی جانے والی انتخابی اصلاحات کے تحت الیکشن کمیشن کو مکمل طور پر بااختیار بنانے کے باوجود اگر 25 جولائی کے انتخابات سے متعلق بعض حلقے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں تو انہیں دور کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے.
لیکن اگر اس کے باوجود مختلف حلقوں کی طرف سے کوئی بے اطمینانی محسوس کی جائے تو پھر یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں مطمئن کرے اور ایسے انتظامات کو یقینی بنائے جن کے نتیجے میں رائے دہندگان میں یہ اعتماد پیدا ہو سکے کہ امور مملکت میں ان کے فیصلوں پر کبھی کوئی آنچ نہیں آ سکے گی. ایک آزاد خود مختار مضبوط اور ترقی یافتہ پاکستان کی آرزو صرف اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے.
واضح رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ پاکستان میں حزب اختلاف کی بڑی سیاسی جماعتیں 25 جولائی کے انتخابات سے متعلق تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے انہیں دور کرنے کا مطالبہ کرتی آ رہی ہیں. دوسری طرف ایران کے رہبر اعلی علی خامنائی اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمان نے پاکستان کی عوام کو جشن آزادی کی مبارکباد دی ہے. اس کے علاوہ امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پمپیو نے بھی اپنی حکومت کی جانب سے پاکستان کے عوام کو جشن آزادی کی مبارکباد دی ہے. پیر کو امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے ایک بیان میں مائیک پمپیو نے کہا ہے کہ گزشتہ 7 دہائیوں سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان قریبی روابط کی مضبوط بنیاد پر استوار ہیں. بیان میں امریکی وزیر خارجہ نے آنے والے برسوں میں ان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی امید کا اظہار کیا ہے. واضح رہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات رواں سال کے آغاز ہی سے سرد مہری کا شکار ہیں، اور حالیہ چند ہفتوں کے دوران دونوں ممالک کے درمیان بعض معمول کی سرگرمیوں کی معطلی کی اطلاعات بھی سامنے آ چکی ہیں. لیکن بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت کی جانب سے مختلف ممالک کے یوم آزادی اور دیگر اہم ایام پر اس نوعیت کے بیانات کا اجرا ایک معمول کی بات ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور ہم پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر سے ابتدا کرتے ہیں، یہ اسلام آباد میں ہیں. مہر صاحب، 71 سال ہو گئے پاکستان کو جنم لیے ہوئے. اس مرتبہ جب یہ یوم جشن آزادی منایا جا رہا ہے، پاکستان کی صورتحال، جو معاشی صورتحال ہے خاص طور پہ، وہ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے. پڑوس ممالک کے ساتھ بھی کشیدگی ہے. نئی سرکار بھی ایک آ گئی ہے عمران خان کی، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نئی حکومت کے پڑوسیوں کے ساتھ کیا روابط ہوں گے، کیا حکمت عملی ہوگی؟
سب سے پہلے تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ 71 سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں پاکستان کو. ایک جو پارٹیشن آف انڈیا ہوئی تھی اس پہ بہت فلاسفرز اور بہت تھنکرز اور گروپ اوپینین میکرز نے لکھا تھا کہ یہ ٹینیبل نہیں ہے، یہ سسٹینیبل نہیں ہوگی اور یہ زیادہ دیر نہیں رہ سکے گی. لیکن 71 سال میں پاکستان نے کنسالیڈیٹ کیا ہے اور آج آپ کو ایک اسٹرانگ ساورن ملک میسر ہے. جو آپ نے فرمایا کہ یہ جو حالات ہیں، یہ حالات میری نظر میں بہت زیادہ برے نہیں ہیں. اکنامک میلٹ ڈاؤن تو آپ نے دیکھا تھا کہ بڑی بڑی اکانومی جو ایکسپورٹ اکانومی تھی، میں جاپان میں تھا جب جاپنیز اکانومی ڈاؤن دی ڈرین جانے لگی، میں نے ملیریا میں دیکھا ہے. یونائٹیڈ اسٹیٹس میں تو آپ رہتی ہیں، آپ نے دیکھا کتنی دفعہ جیسے بزنس سائیکل کہتے ہیں ہوتا رہتا ہے. پاکستان میں حالات خراب ہوئے کیونکہ پولیٹیکل سچویشن کو کنٹرول نہیں ہو سکی اور یہ پولیٹیکل چینج کی وجہ سے، کیونکہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ اس ملک کو چرچراتی ہے، ان کا خیال تھا کہ کسی طرح یہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے الیکشن کا یہ ڈسٹرب نہ ہو اور حکومت جو کسی کا اپنا جو مینڈیٹ ہے وہ پورا کر سکے. تو وہ ہو گیا، اب نئی حکومت آئی ہے تو یہ چارج لیں گے. اکنامک ڈیفیکلٹیز ضرور ہیں، کچھ اوور ڈوئنگ ہوئی ہے، لیکن پاکستان بہت بڑا ملک ہے، بہت ریسورسز ہیں، انڈر گراؤنڈ ریسورسز ہیں، ایگریکلچر ہے، انڈسٹری ہے، لوگ ہیں، ایریا ہے، آپ ان کو جانتے ہیں. آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے کہ جو نیبر ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہوگا. وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جب پاور میں آئیں گے تو ان کی فارن پالیسی کو بڑے غور سے دیکھا جائے گا. ایک امپریشن یہ ہے کہ وہ کوئی سبسٹانٹیو چینجز لائیں گے، لیکن میری اپنی ایسٹیمیشن یہ ہے کہ وہ جو نواز شریف صاحب کے زمانے میں سے شروع ہوا کہ ایک ریجنلزم ریجنل ارینجمنٹ، اسے ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے اسٹرینتھن کیا جائے گا. افغانستان ایک ضرور پرابلم ہے، لیکن افغانستان میں زیادہ ڈیفیکلٹی افغانس کی ہے. جیسا کہ آپ نے انٹروڈکشن میں کہا، وہاں پہ روزانہ سول وار ہوتی ہے، وہاں پہ طالبان کبھی چڑھائی کر دیتے ہیں، کبھی وہ پسپا ہو جاتے ہیں، وہ ان کا پرابلم ہے. پاکستان کوشش کرے گا کہ اسے وین اوے ہو، لیکن یہ پاکستان کا اگر سی پیک افیکٹ نہیں ہوتا اور پاکستان ایران تعلقات جو سیکٹیرین جھگڑے ہیں اس سے انوالو نہیں ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 5 سال خوش اسلوبی سے گزر جائیں گے.
بس امید ہے کہ ایسا ہوگا. اس وقت ہم بھارت چلتے ہیں جہاں سے انڈین نیشنل کانگریس کے ترجمان اور بھارت میں سابق سفیر میم افضل ہمارے ساتھ ہیں. افضل صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے بھی شرکت کی. میں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک نئی حکومت جو پاکستان میں آئی ہے عمران خان کی، اس کو بھارت میں کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ کچھ امید ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے اس نئے دور میں؟
ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو میں آج 14 تاریخ یوم پاکستان ہے اور کل 15 تاریخ یوم آزادی ہندوستان ہے، میں اس موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج 71 سال پاکستان نے مکمل کر لی ہے. میں دوسری بات یہ کہوں گا، جو آپ نے پوچھا سوال بڑا اہم ہے، کہ اس الیکشن کے بعد ہندوستان کے اندر کیا تاثرات ہیں. دیکھیے، سب لوگ جانتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ نرم اور گرم رہتے ہیں، اور پچھلے 3-4 سال سے تو صرف اس میں گرمی ہی نظر آئی ہے. اور اس کے لیے آپ ایک دوسرے پر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، بہت سے لوگ، ہم لوگوں کے بھی بہت سے الزامات ہو سکتے ہیں، پاکستان کی طرف سے بہت سے الزامات ہو سکتے ہیں، لیکن میرا ماننا ہے کہ جب نئی سرکار آئی ہے تو ہندوستان میں ایک بات کی بڑی قدر کی جاتی ہے کہ اگر ووٹ کی طاقت سے کوئی نئی سرکار بنتی ہے اور بغیر کسی خطرے کے وہ چلتی ہے تو ہم لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہندوستان میں ہر شہری اس کو اپریشیٹ کرتا ہے. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پاکستان کی جو مضبوطی کا ذکر ہمارے بھائی ابھی جو سابق سفیر رہے ہیں پاکستان کے انہوں نے ذکر کیا, تو ظاہر ہے کہ ہر ملک کی اپنے کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, کچھ اس کو کہنا چاہیے کہ مضبوطیاں بھی ہوتی ہیں, کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں. تو پاکستان بھی ایک ایسا ملک ہے جہاں بہت ساری مضبوطیوں کے ساتھ کمزوریوں کی طرف بھی نشاندہی کی جا سکتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں میرا سبجیکٹ وہ نہیں ہے. اور ظاہر ہے پاکستان بن گیا ہے, اس کو سنبھالنا اور اس کو آگے بڑھانا اور اس کو دنیا کے ترقی کے راہ پر لانا یہ پاکستان کی لیڈرشپ جو بھی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ اس کا کام ہے, اور باقی جو لوگ اس میں رول ادا کرتے ہیں ان سب کا ہی یہ فرض ہے. تو جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے, ہندوستان کے اندر میں ایسے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہمیشہ یہ رہتی ہے جب بھی کوئی نئی سرکار آئے کہ بھارت کے ساتھ کچھ رشتے اچھے ہوں, لیکن میں ایک بات محسوس کرتا ہوں چونکہ میرا تعلق پرانے طور پر میں میڈیا سے بھی رہا ہوں. پرانے زمانے میں میڈیا کا جو رویہ ہوتا تھا وہ صبر والا ہوتا تھا اور وہ تھوڑی دیر انتظار کرتے تھے, لیکن میں دیکھتا ہوں چاہے پاکستان میں ہو یا ہندوستان میں ہو اور خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس کے یہاں صبر کا دامن جو ہے ہاتھ میں نہیں رہتا ہے اور وہ بہت جلد اپنے تبصرے شروع کر دیتے ہیں. اور میرا یہ ماننا ہے کہ کبھی کبھی چیزوں کو بگاڑنے میں ہمارے میڈیا کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے.
دلچسپ.
میں چونکہ وائس آف امریکہ سے بات کر رہا ہوں, ظاہر ہے کہ اس کو بہت سے لوگ پاکستان میں بھی سن رہے ہوں گے, ہندوستان میں بھی سن رہے ہوں گے, لیکن یہ تاثر عام ہے کہ بہت سی چیزوں کو بجائے سالو کرنے کی, ان کو حل کرنے کی طرف لے جانے کی بجائے میڈیا اس کے اندر کنٹروورسیز کریٹ کر کے دونوں ملکوں کے درمیان میں بہت سارے ایسے خدشات, ایسے تحفظات پیش کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں سیاست داں بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کی زبان بھی پھر بدل جاتی ہے. آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہو؟
جی جی جی, بڑی اچھی بات کی آپ نے. اور ہمیں لوگ کال بھی کر رہے ہیں, کچھ مبارکباد دے رہے ہیں, کچھ ابھی تک افسوس کا اظہار کر رہے ہیں فیس بک پہ کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر نہیں ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے کشمیریوں کی بھی حالت اچھی نہیں ہے. جاوید احمد باندے, رحمت اللہ بلوچ, اور ہمیں کالز بھی آ رہی ہیں. ہم ایک کال لیتے ہیں بریک پر جانے سے قبل. چترال سے سیف اللہ منگل کچھ کہنا چاہتے ہیں. سیف اللہ منگل جی, چترال سے.
السلام علیکم, سیف اللہ منگول ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں چترال بونی سے.
جی جی
میڈم, چترال کے عوام کی طرف سے اور وکلا برادری کی طرف سے تمام پاکستانیوں کو اور پاکستانی جتنے بھی باہر ملک میں رہے ہیں سب کو جشن آزادی مبارک ہو. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات ماضی کو بھول کر تلخیوں کو کم یا مکمل بھول کر ایک اچھے تعلقات رکھنا چاہیے. شکریہ.
بہت شکریہ. بہت سارے چودھری شہزاد کچھ کہنا چاہ رہے ہیں چیچا وطنی سے.
جی السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی السلام علیکم.
جی جی بات کیجیے.
میری طرف سے تمام آپ کی ٹیم کو اور بادی آپ کو اور سب کو پہلے سب سے پہلے عید مبارک.
شکریہ. خیر مبارک.
کتنے زیادہ مبارک, سوری میں وہ بھول گیا, کتنے زیادہ مبارک ہو سب کو.
شکریہ. جی جی. اور کوئی اور بات؟
دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہمارا میڈیا ہے, جو ابھی بات ہو رہی تھی بھارت ایشو پہ, تو میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایسا قانون نہیں ہو سکتا کہ وہ اس میں وہ تھوڑا سا وقفہ ڈال کے اور اس میں آرام سے بات کر رہے اور اس ایشو کو نہ جلدی بغیر حکومت کے پیپر کے نہ اٹھائیں.
بڑی اچھی بات کی. بہت سارے لوگ ہمیں کال کر رہے ہیں, ہم ان کو سنتے ہیں, لیکن کیونکہ اس وقت ہمیں ایک بریک لینا ہے تو بریک کی طرف جاتے ہیں. اور جن لوگوں نے کال کیا ہے, اگر ہمارے معزز مہمانوں سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو کیجیے گا. ہمارے ساتھ مشرق وسطی میں, الجیریا میں اور ترکی میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر ہیں, اسلام آباد میں ہیں, جبکہ انڈین نیشنل کانگریس کے ترجمان میم افضل ہیں جو بھارت کے سفیر رہ چکے ہیں. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/voaurdu.
جی فیس بک پہ سید امین الدین، رحمت اللہ بلوچ، محمد قیوم اوان، پیر شاہد، بہت سارے لوگ اس وقت ہمیں ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، لیکن ہم کیونکہ دو کالرز اس وقت ہولڈ پہ ہیں، بہت مختصر ان کو سنتے ہیں، اس کے بعد اپنے مہمانوں کو موقع دیتے ہیں. مرید خان میاں والی سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم جناب، آپ کو اور پوری قوم کو جشن آزادی مبارک ہو. اور کل جو ہے 15 اگست کو انڈیا کے مسلمانوں کو مبارک ہو. میرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح میڈیا اسٹرانگ ہوتا تو پاکستان دو ٹکڑے نہ ہوتا، اور اگر سیاسی حکومتیں برقرار رہتی، فوجی حکومتیں نہ آتی، تو یہ پاکستان جو ہے وہ ٹوٹتا بھی نہیں.
بہت شکریہ. اور راولہ کوٹ سے سید ادیب حسین شاہ.
جی السلام علیکم، بہت بہت آپ کو وائس آف امریکہ کو مبارک ہو، اچھے ہمیشہ موضوع دیتے ہیں. میں پاکستان اور ہندوستان کے تمام لوگوں کو 14 اور 15 اگست کے لحاظ سے مبارکباد دیتا ہوں. میں کشمیر امن پارٹی کا چیئرمین ہوں، اور میں نے درجنوں کالم لکھے ہیں امن کے لیے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات اور رشتے اچھے ہونے چاہیے. تو میرے دونوں معزز مہمانوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ ان تعلقات کو بالخصوص کشمیر کے راستے، کیونکہ سب سے بڑا عذاب ہم پہ ہے، ہم ایک دوسرے کو مل نہیں سکتے، وہ سارے خاندان جو نئے ہیں. تو میں وائس آف امریکہ کی ذات سے ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں، اور باقی کشمیر کا مسئلہ پانی کب حل ہوگا تو ہمارے راستے کھول دیں. اور بہت بہت مبارک ہو وائس آف امریکہ والوں کو بھی اور باقیوں کو بھی آج کے دن.
بہت شکریہ آپ نے کال کیا. اور میم افضل صاحب، آپ بتائیے، آپ انڈین نیشنل کانگریس کے ترجمان بھی ہیں، سابق سفیر بھی رہے ہیں، اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو نئی سرکار آئی ہے پاکستان کے اندر، ہم یہ تو سن رہے ہیں کہ جو کرکٹ کی پرسنالٹیز ہیں وہ بہت خوش ہیں کہ عمران خان اس وقت نئے وزیر اعظم بن رہے ہیں. عمومی طور پہ ان صاحب کو، پی ٹی آئی کے سربراہ کو، کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟ ان کے دور میں کچھ بہتری کی توقع ہے؟
دیکھیں، میں بہت صفائی کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کو ہندوستان کے اندر ایک بڑے طبقے نے ان کا سواگت ہی کیا ہے، یعنی ان کو ویلکم کیا ہے، اور ان سے یہ امید ظاہر کی ہے کہ جو پاکستان کے سلسلے میں ہندوستان کی شکایتیں ہیں یا پرانی جو روش ہے اس سے ہٹ کر کے وہ کوئی بات کریں گے. یہ عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کی جنہوں نے بیانات دیے ہیں، اس میں کرکٹ کے کھلاڑی بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو فلم اسٹارز ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو آزاد اور سوشل سرکل سے تعلق رکھتے ہیں. جہاں تک سرکار کا تعلق ہے، بھارت کی سرکار نے یہ بات کہی ہے کہ اگر عمران صاحب کس طرح سے آگے چل کر ہندوستان کے ساتھ رشتے رکھنا چاہتے ہیں، وہ جس طرح کے ایکشن لیں گے اس کے مطابق ہی ہم چلیں گے. ویسے ان کو ویلکم کیا ہندوستان کی سرکار نے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ رشتوں کو بہتر بنانے میں کافی اہمیت اس بات کو دینا چاہیے کہ آج کی جو اکانومیز ہیں پوری دنیا کے اندر، ان کا بہت دار و مدار پولیٹیکل ایشوز پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اکانومی میں ہوتا ہے. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اگر اکنامک معاشی رشتے اگر خوشگوار ہوں تو اس سے باقی چیزوں پر بھی اثر تو ضرور پڑتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کا اپنا اسٹینڈ ہے، بھارت کا اپنا اسٹینڈ ہے، اور اس اسٹینڈ کو لیتے ہوئے چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو یا کوئی دوسرے ایشوز ہوں، اس پر دونوں اپنی جگہ پر اٹل ہیں. لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس کے علاوہ بھی دنیا ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان میں جس طرح سے بڑی حد تک دہشت گردی کے نتیجے میں خود پاکستان میں جو تباہی ہوئی ہے، اس سے آج پوری دنیا جو ہے وہ سبق ہے اور سبق لیتی ہے اور اس کا افسوس بھی کرتی ہے. اب ظاہر ہے کہ بھارت کی اپنی شکایتیں ہیں، میں اس کا ذکر یہاں اس لیے نہیں کرتا کہ آج خوشی کا دن ہے، کوئی شکایتوں کا دن نہیں ہے، پاکستان کے لیے بھی اور کل ہمارے لیے بھی. اس لیے میں ان شکایتوں کا ذکر نہ کرتے ہوئے، چونکہ میرا تعلق میڈیا سے بھی رہا ہے، میں بہت زمانے سے میڈیا سے میرا منسلک رہا ہوں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو بھی بڑا پازیٹیو انداز میں بیہیو کرنا چاہیے، چاہے وہ بھارت کا ہو یا پاکستان کا ہو. لیکن انفارچونیٹلی جب بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ہمارے یہاں اور آپ کے یہاں پازیٹیو تھنکنگ سے بات شروع نہیں ہوتی ہے، بلکہ نگیٹو تھنکنگ سے بات شروع ہوتی ہے. مجھے دیکھ کر بہت افسوس ہوا ہندوستان کے بہت سارے اخباروں کے اندر. عمران خان صاحب کی جو بیگم ہیں, دوسری بیگم, ان کے تعلق سے انہوں نے جو کتاب لکھی ہے ریحم خان صاحبہ نے, اس کا بڑا ذکر ہوا ہے. ظاہر ہے کہ اگر اس کا ذکر ہوا ہے تو اس میں جو نگیٹو پہلو تھے صرف انہی کو اجاگر کیا گیا. مجھے نہیں معلوم کہ ریحم خان, میں نے وہ کتاب نہیں پڑھی, کہ انہوں نے کچھ پازیٹیو باتیں بھی کی ہیں یا نہیں کی ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں جب رشتے خراب ہوتے ہیں تو پازیٹیو کچھ نہیں ہوتا, سب نگیٹو نگیٹو ہوتا ہے. تو اس کا بھی ایک اثر ہے, خاص طور پر نوجوانوں کے اوپر اور خاص طور پر خواتین کے اوپر اس کا اثر میں دیکھتا ہوں, کہ جو اس کتاب کے نتیجے میں دیکھنے میں سب میں آتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کی اپنی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے, اور پرسنل لائف سے ہٹ کر عمران خان کا اپنا ایک قد ہے. انہوں نے کرکٹ کے میدان میں نہیں, ویسے بھی بہت سی چیزوں کے اندر انہوں نے اپنا ایک نام کمایا ہے, لیکن ان کی جو پرسنل لائف ہے وہ ہمیشہ ان کے آڑے پہلے بھی آتی رہی ہے اور آج بھی آ رہی ہے. لیکن آج پاکستان کے عوام نے ان کو چنا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ وہاں پر کچھ اپوزیشن جماعتوں نے کچھ اعتراضات کیے ہیں, کچھ تحفظات پیش کیے ہیں, اور وہ تحفظات کے بارے میں آپ کے ابھی کمنٹیٹر بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ ان کو درست کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے. میں اس پر تو کوئی تبصرہ اس لیے نہیں کروں گا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے, وہاں کیا ہوا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ابھی سے ہی ان کے خلاف جو کنٹروورسیز ہوئی ہیں اس سے ان کو سبق حاصل کرتے ہوئے ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں لے کر چلنا چاہیے, اور پڑوسی ملکوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ اگر اس طرح کا ہوگا تو یقیناً میں مانتا ہوں کہ ریسپانس ضرور ملے گا. لیکن اگر وہاں سے کوئی ریسپانس اچھا نہیں آتا اور عمران خان بھی سابق حکمرانوں کی طرح سے بہک جاتے ہیں, اور وہ بھی صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ برے رشتے رکھنے میں پاکستان میں ان کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نہ پاکستان کا فائدہ ہونے والا ہے اور ہندوستان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم لوگ ایک آزاد اکانومی ہے, ایک بڑی ڈیموکریسی ہے, تو ہم تو یہی محسوس کرتے ہیں کہ ہم کو ایک بڑے بھائی کی طرح بیہیو کرنا چاہیے, اور ہم کافی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی میں بہت اسٹرانگلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کا آج جو رول ہے یہ صرف یہیں پر نہیں ہے. آپ نے دیکھا بش کے الیکشن کے اندر امریکہ کے اندر کیا رول تھا, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں, اور اس نے آج ماحول کو بڑا پراگندہ کر دیا ہے, کافی خراب کر رکھا ہے. اس میں پازیٹیوٹی بہت کم ہے. آج خبر کوئی پازیٹیو چیز ہوتی ہے وہ خبر نہیں بنتی, نگیٹو چیز ہوتی ہے تو بڑی خبر بن جاتی ہے.
بالکل صحیح.
اچھے سیاست دانوں کو کوئی پروموٹ نہیں کرتا جو برے بیانات دیتے ہیں, جو الٹے سیدھے بات کرتے ہیں, جو دشمنی کے ماحول کو بڑھاتے ہیں. ان کو پاکستان میں بھی بہت جگہ ملتی ہے اور ہندوستان میں بھی جگہ ملتی ہے.
میم افضل صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, اور اس وقت جو ہیں ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. مشتاق صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیں, کیونکہ ہم چاہیں گے کہ اگلے موضوع پر آپ ہمارے کچھ اپنے مشورے دیں, کچھ بات کریں. موضوع بڑا دلچسپ ہے, کیونکہ جس طرح سے ہم بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا یوم آزادی کا دن منایا جا رہا ہے, تو ایران کے اندر اس مرتبہ کچھ زیادہ ہی دلچسپی دکھائی گئی ہے پاکستان کی یوم آزادی کے دن کے حوالے سے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے کراچی سے ایرانی میڈیا کور کرتے ہیں آغا مسعود. آغا صاحب, آپ بتائیے, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے اس مرتبہ پاکستان کی جشن آزادی کو جس طرح جوش و خروش سے منایا ہے, اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں؟
بالکل صحیح ہے. نہ صرف یہ کہ پاکستان کی یوم آزادی کے موقع پہ ایران نے بڑی گرم جوشی اور خوشی کا اظہار کیا ہے, بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ایران کے مقتدر رہنما پاکستان آتے رہے ہیں, جس میں فوجی لوگ بھی شامل تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کی فتح کے بعد, الیکشن میں فتح کے بعد روحانی صاحب نے ان کو مبارکباد دی, اور پھر اس کے بعد ان کو ایران کے دورے کی دعوت دی, جس کے عمران خان صاحب نے قبول کر لیا, اور انہوں نے کہا کہ میں وہاں کے بہت سے مقدس مقامات کو دیکھنا چاہتا ہوں, جانا چاہتا ہوں. تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ ایران آج کل بہت سخت مشکلات میں ہے, معاشی طور پہ بھی بہت مشکلات میں ہے. ایران اور امریکہ کے مابین تعلقات میں بڑی تلخی ہے, دوری ہے, اور امریکہ کے جو سینکشنز ہیں اور جو نومبر میں آنے والے ہیں وہ زیادہ سخت ہوں گے. تو ایران اس خطے میں تلاش کر رہا ہے دوستوں کو. ظاہر ہے کہ پاکستان اور ایران کی 900 کلومیٹر کی ایک طویل جنوبی سرحد ہے, اور دونوں کی زمینی تجارت بھی ہوتی ہے, جو کہ ہر چند کے اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن وہ ہوتی ہے. तो इसलिए ईरान का जो झुकाव है वो बिल्कुल एक फितरी बात है कि एक ऐसे मौके पर जबकि उसको बहुत संगीन अंदरूनी और बैरूनी मसाइल का सामना है, वो दोस्तों की तलाश में हो। जाहिर है कि पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात कोई नए नहीं है बल्कि बड़े कदीम ताल्लुकात हैं। शाह के ज़माने में भी आपको मालूम है कि जबकि शाह को इस खत्ते का पुलिसमैन कहा जाता था, उस वक्त भी पाकिस्तान के और ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। लेकिन जब से इस्लामी इनकलाब आया है उस दौरान भी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात खराब नहीं हुए, हरचंद के ईरान ने शुमाली इतिहाद को जो था अफगानिस्तान में उसको सपोर्ट किया था, पाकिस्तान की पॉलिसी उस वक्त उसके खिलाफ थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ईरान जो है वो पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात की तवक्कु रख रहा है, अमली तौर पर भी उसका मुजाहरा कर रहा है। और आपको मालूम है कि अभी कैस्पियन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें प्यूटिन साहब भी आए थे, तो वहाँ पे भी एक किस्म का इत्तेहाद बना है। तो मैं समझ रहा हूँ एक इलाकाई तस्वूर में ईरान का जो फलसफा है पाकिस्तान उसके अंदर एक कलीदी हैसियत रखता है।
जी हाँ, और मुश्ताक साहब आप सफ़ीर रहे हैं खत्ते में, आप बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि ज़ाहिर है पाकिस्तान को जो सऊदी अरब के साथ उनके ताल्लुकात हैं उसको भी बैलेंस करने होते हैं। इस वक्त जो ईरान में एक गर्म जोशी पाई जाती है पाकिस्तान के लिए, ज़ाहिर है ईरान अमेरिका के अताब में भी है, आप समझते हैं कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए कि वो मशरक़ वस्ती में अपने ताल्लुकात दोनों ममालिक ईरान और सऊदी अरबिया के साथ बैलेंस करके रखे?
फिर आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इमरान खान के लिए सबसे मुश्किल सवाल यही होगा, ईरान अरब रिलेशनशिप। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात पिछले 10 साल में ज्यादा अच्छे नहीं रहे, उसकी वजह ये थी कि नवाज शरीफ साहब ऑप्टिकली सऊदी कैंप में थे और सऊदी ने उनको सपोर्ट किया, उनको रखा 10 साल, उनको प्रोटेक्शन दी। और ये आमतौर पर तासर था कि वो सुन्नी सेक्शन को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। इमरान खान अदर हैंड वो समझते हैं कि लिबरल है, वो बिल्कुल नए हैं सियासत में और उनका कोई सेक्टेरियन एफिलिएशन नहीं है। और इनके ख्याल में इमरान खान ने जो अपनी तकरीर की तो उसने सऊदी अरेबिया के साथ ईरान का नाम भी लिया जो कि एक बहुत बड़ी चीज थी। दूसरी बात ये हुई कि जो बलोचिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए हैं वो बड़ी हद तक ईरान के सपोर्ट में जाती हैं क्योंकि पहले शुद्ध लार्ज ने वहाँ पे कब्जा किया हुआ था और वो जो शिया सुनी फसाद करके उन्होंने किलिंग की। अब ईरान का ख्याल ये है कि एक अवामी पार्टी आई है, एक पॉपुलर पार्टी आई है तो वो बॉर्डर को सेफ गार्ड करेंगे। तीसरी बात ये है कि ईरान के चूंकि प्रेशर है, अमेरिकन सेंक्शन है, इधर उधर से बायकॉट है, तो ईरान हर उस मौके पे एक ओपनिंग ढूंढता है कि वो नए जेस्चर्स ले, नए इनिशिएटिव ले और नए पॉइंटर्स बनाए। मेरे ख्याल में ईरान ने इमरान खान के इलेक्शन के वक्त इसको एक पॉइंटर बनाया और पाकिस्तान की तरफ गुडविल का इजहार किया है। मुझे उम्मीद है कि इमरान खान की टीम जो होगी वो एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी लाएगी और ईरान जो प्रायोरिटी डिजर्व करते मेरी नजर में क्योंकि लेबर है, बॉर्डर है, कॉमन ट्राइब है, बिल्कुल समुद्र भी हमारा उनके साथ कॉमन है, तो ईरान के साथ कोशिश करेंगे कि हालात बेहतर हों।
अच्छा, आप दोनों हजरात चंद मिनट और रहें हमारे साथ और बहुत मुख्तसर हम बारी बारी अपने कॉलर्स को सुनते हैं। झेलम से राजा महबूब कुछ कहना चाह रहे हैं।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम।
अस्सलाम वालेकुम।
जी जी बात कीजिए।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईरान के जो है उसको भी जिस तरह से हमारे जो इन्होंने एक्सपर्ट बताया कि उनको दोस्तों की जरूरत है, पिछले दिनों में जब वो अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाई थी तो हमारा जो मुआहदा गैस का वो मुतासर हुआ था, तो क्या इस बार फिर वही होगा कि आज फिर उन्होंने सैंक्शन लगा दी है और फिर जेरे अदाब आ जाएंगे? हम उनसे पूछ रहे हैं।
बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। आगा साहब जाने से पहले अगर आप इसका जवाब देना चाहें।
دیکھیے یہ بات تو انہوں نے صحیح کہی ہے جہلم سے جن نے کال کیا ہے, بات اصل یہ ہے کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن پہ امریکہ کا بہت بڑا پریشر رہا ہے, اور جو نواز شریف کی حکومت تھی وہ ظاہر ہے کہ وہ دبی ہوئی تھی, اور ان کی ہم گیس پائپ لائن کو جو ہے وہ مزید اس کو بننا نہیں چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو سوچ ہے اس کے بالکل برعکس ہے, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں توانائی کا بڑا شدید بحران ہے اور گیس پائپ لائن جو ہے وہ اس کو بننا چاہیے. صرف پاکستان کا حصہ جو ہے وہ, ایران کا حصہ تو تعمیر ہو چکا ہے, صرف پاکستان کا کچھ حصہ جو ہے وہ باقی رہ گیا. اگر یہ ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے نہ صرف ایران بلکہ یہ ہے کہ پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا, اور امریکہ کا یہ خیال کہ وہ پاکستان کو اس سلسلے میں توانائی کے بحران سے مدد نہیں کرے گا, یا یہ ہے کہ پاکستان کو اس سلسلے میں اس میں رکاوٹیں پیدا کرے گی. میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کو اس پر ریویو کرنا چاہیے. پاکستان کوئی امیر ملک نہیں ہے, غریب ملک ہے, اور پاکستان جو ہے اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ توانائی کی کمی کی وجہ سے ان کی معاشی صورتحال جو بہت زیادہ خراب ہے اس وقت اور زیادہ خراب ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں گیس پہ عمران خان صاحب اس پہ خصوصی توجہ دیں گے, اور مجھے امید ہے کہ یہ گیس پائپ لائن جو ہے یہ بالکل تعمیر ہوگی اور کام کرے گی.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے پاکستان میں ایرانی میڈیا کے نمائندہ آغا مسعود, سینئر صحافی ہیں, اور ان کے ساتھ تھے مشرق وسطی میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم آتے ہیں اس وقت ترکی کی صورتحال پر, جہاں امریکی پریشر کی وجہ سے وہاں کی لیرا کی قدر میں کوئی تقریباً 40% کمی واقع ہوئی ہے. حالانکہ ترکی کے اندر معاشی صورتحال پہلے کچھ اچھی نہیں تھی, لیکن بتایا جا رہا ہے کہ امریکی پریشر کی وجہ سے اب یہ اور خراب ہو گئی ہے. اس پر ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ٹی آر ٹی اردو سروس چیف ڈاکٹر فرقان حمید نے. یہ انکارا میں ہوتے ہیں, جبکہ عنقریب یہاں سے ہوں گے ٹالاہاسی میں پروفیسر آف کمیونیکیشنز عظمت رسول. ڈاکٹر فرقان, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت جو لیرا کی قیمت میں خاصی کمی آئی ہے, اس کی وجہ سے عام ترکیوں پر کیا اثر پڑا ہے؟
تو عام ترکیوں کو کافی اس کے اثرات, مطلب منفی اثرات مرتب ہوئے, کیونکہ ان کے لیے جو بھی پٹرول خاص طور پر باقی چیزیں لینے کے لیے جو غیر ملکی چیزیں ہیں وہ ان کے لیے لینا دشوار ہوتا جا رہا ہے. ان کی قدر و قیمت جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے ٹرکش لیرے کی بہت کم ہو چکی ہے, اور مزید ہوتی جا رہی ہے. آپ کو یہ بتا دوں, پورا ایک سال پہلے اگر آج کی تاریخ کا خیال کیا جائے اور آج کی تاریخ کا خیال رکھا جائے, تو پورا 50% کے قریب جو ہے وہ لیرا جو ہے وہ نیچے جا چکا ہے, اس کی گراوٹ ہو چکی ہے. جبکہ یعنی تقریباً تنخواہیں جو ہیں وہ تقریباً انسانوں کی آدھی تنخواہیں رہ چکی ہیں ڈالر کے مقابلے میں, لیرے سے میں جو میں بات کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے اس کے اثرات جو ہیں ان کی روزمرہ کی زندگی پر مرتب ہو رہے ہیں, ان کی ہر چیز پر, بجلی پر, ان کے جو پٹرول پر, باقی چیزیں بھی جو ہیں, جو کچھ بھی غیر ممالک سے منگوایا جاتا ہے, جو کچھ بھی حاصل کیا جاتا ہے, اس کے منفی اثرات جو ہیں وہ ان کی روزمرہ زندگی پہ مرتب ہو رہے ہیں. جی,
تو یہ بتائیے, اس وقت ہم پروفیسر عظمت رسول کو لے رہے ہیں, بلکہ وہ آ چکے ہیں ہمارے شو میں, اور وہ بتائیں گے کہ امریکہ کا اس میں کیا کردار رہا ہے. پروفیسر عظمت رسول, یہ بتائیے کہ صدر ٹرمپ نے کچھ معاشی اقدامات اٹھائے ہیں ترکی کے خلاف, کچھ چپکلش تو رہی ہے, لیکن آخر کار آپ کیا دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے وہ کون سا کام کیا جس کی وجہ سے ترکی کے لیرا میں کوئی خاصی کمی جو ہے واقع ہوئی ہے؟
جی دیکھیے, یہ جو امریکن پاسٹر جو کہ کسٹڈی میں ہے ترکی کے اندر, اس کی وجہ سے جو تنازع اور کانفلکٹ امریکہ اور ترکی کے اندر ہوا ہے وہ بڑی شدت اختیار کر گیا ہے. مطلب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 20% ٹیرف جو ہے وہ لگا دیا ہے ٹرکش الومینیم کے اوپر, اور اس کی وجہ سے یہ جو موجودہ ہماری دنیا ہے یہ معاشی انٹر ڈیپینڈنس کے اوپر کھڑی ہے. سارے ممالک جو ہیں ان کا انحصار ایک دوسرے کے اوپر ہوتا ہے, تو جو کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے دوسرے ممالک کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. پریزیڈنٹ اردوان جو ہے انہوں نے جوابی طور پہ میرے خیال میں فوراً اپنا ریئیکشن دیا اور اس سے کہا کہ یہ اسٹیب ان دا بیک. حالانکہ میرے خیال میں اگر نیگوسیشن کی جائیں, ڈائلاگ کیا جائے, ٹیرف ریڈکشن کے اوپر بات کی جائے, میوچل بینیفٹ کے اوپر بات کی جائے, تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. ایک طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی انتہائی اقدامات اٹھا رہے ہیں, جو ملکوں کے درمیان تعلقات ہیں وہ کسی ایک وجہ سے, خواہ وہ امریکن فاسٹر ہو یا کوئی آرمڈ فورسز کا آتی ہو, اس کی وجہ سے وہ یرغمال نہیں بننے چاہیے. میرے خیال میں دونوں طرف سے اس کے اوپر غلطیاں موجود ہیں, اس کی وجہ سے جو ترکی کی اکانومی ہے اس کو خاصا بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا اس کی وجہ سے. اور میرے خیال میں ضرورت بھی سمجھ کی ہے کہ اس وقت جو ہے باہمی افہام و تفہیم اور ڈائلاگ کے ذریعے اس معاملے کو حل کیا جائے, بصورت دیگر یہ کافی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ترکی کے لیے بھی اور امریکن انٹرسٹ کے لیے بھی, کیونکہ ترکی جو ہے وہ نیٹو کا بڑا امپورٹنٹ الائی ہے اور ایک ایسے ریجن کے اندر واقع ہے جس ریجن کے اندر بہت زیادہ آپ کے لیے کانفلکٹ یا بہت زیادہ جو ہے وائلنس کی صورت حال ہے, اس میں ترکی کا رول جو ہے اس کو انڈریس نہیں کیا جا سکتا, تو اس کو بھی مفاہمت کی پالیسی اپنانا چاہیے.
ڈاکٹر فرقان, آپ ترکی کے اندر ہیں اور یہ بتائیے, ہم جو یہاں میڈیا میں خبریں دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ باہر سے آنے والے لوگ جن کے پاس ڈالرز ہیں وہ تو خوب مزے کر رہے ہیں, لیکن ٹرکش لیرا جس کے ہاتھ میں ہیں وہ خاصا اس وقت پریشانی کے عالم میں ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹرکش لیرا کا کی جو قدر میں کمی ہوئی ہے, یہ خطے کو کس حد تک جو ہے وہ غیر استحکامی صورتحال میں دھکیل سکتی ہے؟
ہاں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے ترکی کے روس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, ایران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور اب ترکی یہ چاہتا ہے کہ ڈالر جو ہے عالمی مارکیٹ میں, جب یہ روس کے جو ہے وزیر خارجہ بھی آئے ہوئے ہیں انہوں نے بھی یہ صاف طور پر بیان دے دیا کہ ہم ترکی کے ساتھ جو ہے وہ ڈالر میں نہیں بلکہ اپنی جو ہے مقامی کرنسیوں میں لین دین شروع کر رہے ہیں, اور ایران کے ساتھ بھی یہی ہے کہ ایران کے ساتھ مقامی کرنسی کے ساتھ جو ہے وہ لین دین شروع کیا جا رہا ہے, بلکہ روس کے وزیر خارجہ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ڈالر جو ہے ڈالر کی دیوار اب گر رہی ہے, اس کو اب آخری دھکا دینے کی ضرورت ہے تاکہ عالمی مارکیٹ سے دباؤ جو ہے ڈالر کا دباؤ جو ہے وہ ختم کیا جا سکے اور باقی کرنسیز کو موقع دیا جا سکے, جو امریکہ کی سپیریئرنس ہے وہ جو ہے اس کو ختم کر کے جو باقی لوگوں کو بھی باقی ممالک کو بھی موقع دیا جائے تاکہ ڈالر جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ اب اپنی گرفت قائم نہ کر سکے, اب موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے, باقی ممالک کو جو بھی ہے وہ بھی اس سلسلے میں آگے آنا چاہیے تاکہ مقامی کرنسیوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے, کرنسی کا جو ہے وہ تعین کیا جا سکتا ہے, ضروری نہیں ہے ڈالر اور باقی کرنسی بھی ہو سکتی ہے.
پروفیسر عظمت, ہم اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایران نے بھی اس وقت ترکی کے ساتھ ایک اتحاد کا اور یقین دہانی کی ہے, اس کے علاوہ پاکستان کے جو نئے سربراہ ہیں عمران خان, انہوں نے بھی ایک طرح سے ترکی سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نئے بلاکس بن رہے ہیں اس امریکی پالیسی کے نتیجے میں؟
جی بالکل, امریکن پالیسی کے نتیجے کے طور پہ دنیا کے اندر یقینی طور پہ نئے الائنس جو ہیں وہ بننے کے لیے آ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی جیسا امریکن فوجی وہ امداد کی بندش کے نتیجے میں پاکستانی جو فوجی افسران ہیں وہ یہاں نہیں آ رہے, ٹاپ رشیا جا رہے ہیں, تو رشین کا انفلوئنس اس ریجن میں پڑ رہا ہے. لیکن کیا یہ سگنیفیکنٹ ہے؟ اس سے پہلے کولڈ وار کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پورا وارسا پیک تھا اور وارسا پیک کے اندر اپنی وہ آپ کہہ لیجیے کہ ٹریڈ بھی تھی, ساری چیزیں تھیں, لیکن کیا وہ نیٹو کا امریکہ کا مقابلہ کر پایا, یہ سوال ہے جو بڑا اہم ہے. اگرچہ ایران جو ہے وہ بھی ترکی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ترکی جو ہے وہ رشیا کے ساتھ, رشین فارن منسٹر دیگر جو ہائی رینکنگ آفیشلز ہیں وہ بھی ترکی کے اوپر جا رہے ہیں, اسی طرح پاکستان, اور یہ سارا ایک بلاک تو بنتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن کیا یہ بلاک اور چائنا کے بھی انٹرسٹ ہیں اس ریجن کے اندر, تو کیا یہ بلاک اس قابل ہوگا کہ یہ امریکن ڈالر یا امریکہ کی جو ایک اکنامک سپریمیسی ہے امریکہ کی اور امریکہ کے الائز کی, اس کا مقابلہ کر سکے؟ یہ کہنا میرے خیال میں کافی قبل وقت بھی ہے اور مشکل بھی ہے, کیونکہ جو موجودہ عالمی نظام ہے, جو خاص طور پہ معاشی نظام ہے, اس کے اوپر امریکہ کی اور امریکن بیکڈ جو انسٹیٹیوشن ان کی ٹکٹ کافی مضبوط ہے, تو اگین میرے خیال میں اس وقت ایک انتہائی اشد ضرورت ہے کہ ایک بڑی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی, اکنامک ڈپلومیسی جو ہے وہ کی جائے, جس کے نتیجے کے اندر دنیا کے اندر یہ جو ایک معاشی آپ کہہ لیجیے جو وار یا جو کانفلکٹ پیدا ہو رہے ہیں, یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی اور ہاٹ کانفلکٹ کی طرف یا ملٹری کانفلکٹ کی طرف چلے جائیں, تو بڑی اشد ضرورت ہے اس وقت پوری دنیا کو کہ ایک بڑی ہی پرو ایکٹیو اکنامک ڈپلومیسی لانچ کی جائے.
پروفیسر عظمت رسول آپ ہمارے ساتھ رہیں، لیکن ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر فرقان حمید کا جو ٹی آر ٹی اردو کے سروس چیف ہیں۔ اس وقت ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد افغانستان کے معاملے پر آتے ہیں۔ آئیے لیتے ہیں یہ چھوٹا سا بریک۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا؟
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں۔ موضوع یہ ہے کہ طالبان نے غزنی کے مضافات میں زبردست چڑھائی کی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ فریاب کا بھی جو حصہ ہے وہ اب ان کے زیر اثر ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھی خالد حمید نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، یہ سنتے ہیں۔ اس کے بعد اس علاقے سے سمیع یوسف زئی کو سنتے ہیں، ہمارے ساتھ پروفیسر عظمت رسول بھی ہوں گے۔ آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ جو خالد حمید پیش کر رہے ہیں۔
شمالی افغانستان میں طالبان جنگجو نے ایک فوجی اڈے پر قبضہ کر لیا ہے اور درجنوں فوجیوں کو گرفتار یا ہلاک کر دیا ہے۔ فریاب صوبے کے غورماچ ضلع میں دو روز کی شدید لڑائی کے بعد پیر کو دیر گئے کیمپ چنائیہ پر قبضہ کر لیا گیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ افغان نیشنل آرمی کا یہ اڈا اس وقت باقیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا جب بر وقت کمک اور فضائی مدد حاصل نہ ہو سکی اور اسلحے اور خوراک کی قلت پیدا ہو گئی۔ علاقائی فوج اور حکومتی عہدیداروں نے منگل کے روز وائس آف امریکہ کو تصدیق کی کہ اڈے پر تعینات 70 میں سے 40 فوجیوں نے طالبان کے آگے ہتھیار ڈال دیے، باقی یا تو ہلاک ہو گئے یا قریبی پہاڑوں میں فرار ہو گئے۔
جی، آگے چل کر ہم انجم ہیرل گل کی بھی ایک رپورٹ آپ کو سنائیں گے، لیکن اس سے جو موٹی موٹی باتیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستانی کافی جو ہیں وہ پائے گئے ہیں افغانستان میں اس لڑائی کے دوران۔ یہی سوال میں کرنا چاہوں گی۔ سینئر صحافی ہیں ہمارے ساتھ سمیع یوسف زئی جو اس وقت پاکستان وزٹ کر رہے ہیں۔ سمیع یوسف زئی، یہ بتائیے کہ کچھ ذکر ہو رہا ہے کہ افغانستان کی اس جنگ میں اور اس وقت جب کہ اتنی خراب صورتحال ہے، اس میں پاکستان کا کوئی کردار نظر آ رہا ہے؟
جہاں تک افغانستان کے جو ادارے ہیں، جو ڈیفینس منسٹری ہے، این ڈی ایس اے یا فارن آفس ہے، وہ تو باقاعدہ طور پر پاکستان کو اس میں بلیم کرتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ جتنے بھی طالبان ہیں وہ سردیوں میں پاکستان میں ہوتے، گرمیوں میں افغانستان میں آتے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنے ساتھ جو یہاں کے جہادی ہے یا ٹی ٹی پی والے لوگ ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے آتے ہیں۔ لیکن بہرحال مجموعی طور پر دیکھا جائے تو افغانستان میں بیشتر جو فائٹرز ہیں وہ خود افغانستان کے اپنے فائٹرز ہیں۔ اکا دکا ہو سکتا ہے کوئی عربی دنیا سے بھی آ جائے، پاکستان سے بھی آ جائے، لیکن جو انسرجنسی ہے، جو اس کا بیس ہے، وہ خود افغانستان ہے اور افغانستان کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ اس کی باہر ملکی لنکس ہے پاکستان کے بارے میں، کچھ اور ممالک کے بارے میں کہ وہ طالبان کو یا پاکستان کے اندر کچھ جہادی ایلیمنٹ سے یا مذہبی ایلیمنٹ سے وہ سپورٹ دے رہی ہے۔ لیکن اب یہ علیحدہ ایک بات ہے کہ کیا یہ انڈیویجول یہ لوگ خود جاتے ہیں، بیشتر یہ لوگ جو جہادی لوگ ہیں وہ خود اپنی طرف سے جا رہی ہے، لگتا نہیں کہ کوئی منظم طریقے سے ان کو بھیجا جا رہی ہے۔ لیکن بہرحال اس طرح جو آج کل جو خبریں ہو رہی ہے کہ کچھ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس پہ بہت زیادہ مس گائیڈنگ ہو رہی ہے، کسی جنازے کو ڈال کر افغانستان میں افواہ پھیلتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو غزنی شہر میں ماری گئی ہے، ان کی ڈیڈ باڈیز ادھر آئی ہے۔ اس وقت پاکستان کی میڈیا میں کچھ اس طرح نہیں، پہلے کچھ ڈیڈ باڈیز آئی تھی، اس کی خبری بھی آئی تھی پاکستان میں میڈیا میں اور اخبارات میں، لیکن جو غزنی کے اسپیسیفک بابت اگر بات کریں اس وقت کوئی اس طرح خاص ڈیڈ باڈیز پاکستان نہیں آیا۔
سمیع یوسف زئی، آپ بہتر طور پہ ایک پیشن گوئی کر سکیں گے کہ اس وقت طالبان آپ کے خیال میں کتنے قریب ہیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ غزنی تو خاصا قریب ہے نا کابل سے؟
دیکھیے، اس وقت مسئلہ یہ نہیں کہ وہ کابل کو پکڑیں گے، دوبارہ قبضہ کریں گے یا غزنی کو بھی کریں گے۔ آخری جو اطلاعات ہے، آج کوئی خاص لڑائی نہیں ہوئی افغان فورسز، خصوصاً افغان کمانڈو جو کوئی کافی بہتر ٹرینڈ ہے وہ آہستہ آہستہ طالبان کو شہر کی جنوب سے شہر کے شمال کی طرف دھکیل لے. اس وقت تقریباً جو طالبان جو ہماری آخری جو تازہ معلومات ہے وہ طالبان کو تقریباً نکال چکے شہر کے وسط سے مضافات کی طرف. لیکن بہرحال یہ افغان حکومت کے لیے ایک بڑی ناکامی ہے کہ وہ ایک بہت اہم شہر جو بالکل کابل کے نزدیک بھی ہے ایک دم بغیر کسی بہت بڑی لڑائی کی انٹیلیجنس فیلئر کی وہ بڑی آسانی سے ایک دو گھنٹوں میں افغان فورسز اور حکومتی واگداری سے نکل جاتے ہیں. اس وقت میرے خیال میں طالبان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکلی تو وہ بہت کمزور ہے, ملٹریلی ایک بہت ہی قوی اور مضبوط قوت ہے جنگجو ہے, لیکن وہ اقتدار کے قریب بھی ہے اور اقتدار سے دور بھی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کبھی بھی دوبارہ طالبان افغانستان کے مرکز یا کابل پہ جس طرح انہوں نے پہلے قبضہ کیا تھا دوبارہ قبضہ کریں گے. لیکن جو میں کہتا ہوں کہ بہت قریب ہے وہ پولیٹیکلی, اگر تھوڑا سا وہ میچورٹی دکھائے کچھ پولیٹیکل سینس دکھائے, یعنی حالات ایسا بن رہے کہ وہ آسانی سے ایک اگر عقل اور دماغ سے کام لے تو وہ آسانی سے جو ان کے اہداف ہے کابل میں حکومت میں آنا پھر آہستہ آہستہ اپنی خود کو ایک پولیٹیکل منظم فورس پر تبدیل کرنا, اس کے لیے حالات سازگار ہو رہی ہے. لیکن اس طرح کے حملے, اس کے بعد شہر کو آگ لگانا, ٹیلی ویژن سینٹر کو آگ لگانا, کچھ جو سول سوسائٹی کے آفیسز ہیں ان کو آگ لگانا, میرے خیال میں اس کو طالبان کے لیے صورتحال مشکل بنا رہی ہے. ملٹریلی تو وہ ٹھیک ہے, وہ کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اگر ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں آنے کے لیے ایک پولیٹیکل فورس کنورٹ ہونے کے لیے, افغانستان کے مستقبل کے لیے ایک سیاسی کردار ادا کرنے کے لیے اگر وہ اسی طرح حملے کرے اور حملوں کے بعد اس طرح کے اقدامات کرے تو پھر امریکہ کو بالخصوص جو اس وقت شاید کچھ حد تک اس پہ راضی ہے کہ اگر طالبان اپنی کچھ پالیسی میں نرمی کرے وہ افغانستان میں اس کو دوبارہ کافی مضبوط یعنی ان کو ایک شیئر دے سکتے ہیں. جب اشرف غنی صاحب کے دور حکومت ختم ہو جائے کچھ دو سال کے لیے ایک بتایا جاتا ہے کہ ایک انٹرم گورنمنٹ بن جائے ان کو کافی
سامی یوسف جی میں چاہوں گی کہ پروفیسر عظمت رسول اس کے بارے میں کامنٹ کریں کیونکہ وہ امریکہ میں ہیں, ان کی گہری نظر ہے سیاست پر. پروفیسر عظمت یہ بتائیے اس وقت امریکی سرکار کیا طالبان سے ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار نظر آتی ہے کیونکہ طالبان کا یہی مطالبہ رہا ہے.
جی دیکھیے طالبان کا بالکل آپ نے درست فرمایا کہ طالبان کا یہی مطالبہ رہا ہے کہ وہ کابل حکومت کی بجائے امریکی حکومت سے براہ راست مذاکرات کرنا پسند کریں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ طالبان حکومت جو افغان حکومت ہے وہ کافی کمزور ہے اور افغان فورسز ان کا موریل اور ان کی ٹریننگ جو ہے وہ بھی اس طرح کی نہیں ہے جس طرح طالبان کی. تو ایک آپ کہہ لیجئے کہ وہ تو ایک طرح کی گوریلا جنگ لڑتے ہیں جس میں ان کو کوئی ایسا کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا, لیکن افغان آرمی جو ہے اس کو کافی چیزوں کا اور خیال کرنا پڑتا ہے اور کافی کمزور ہے ٹریننگ کے معاملات میں بھی. تو امریکہ کی طرف سے بھی اس طرح کے اشارے پچھلے دنوں دیے گئے, حالانکہ امریکن حکومت کی ایک آفیشیل پالیسی رہی ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کیا جا سکتا, لیکن طالبان جو ہے وہ ایک کے لیے ایک طرح کی بڑی منظم فورس ہے افغانستان میں. اور ہمارے دوست بالکل دوست کہہ رہے تھے کہ یہ طالبان کی بڑی شدید ناکامی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیاست کے میدان میں کافی ناکام ثابت کر رہے ہیں, جس طرح کے وہ ٹیلی ویژن سینٹر کو آگ لگاتے ہیں, اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. جب امریکن حکومت کا بھی رویہ نرم ہوتا ہے یا ایک آپ کے لیے کہ عالمی سطح پہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے نتیجے کے اس کے فوراً بعد ہی طالبان بتاتے ہیں کوئی اس طرح کا واقعہ کر دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ رائے یا وہ پبلک اوپینین بھی اور حکومتوں کی رائے بھی وہ تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس معاملے میں میرے خیال میں طالبان کے اوپر اثر رکھنے والی طاقتیں ہیں جس میں پاکستان کا بھی کسی حد تک کچھ کردار ہے, اسی طرح جو خلیج کے کچھ ممالک ہیں وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. میرے خیال میں طالبان کو وہ مذاکرات کی میز کے اوپر لانے میں اور طالبان کو ایک آپ کہہ لیجیے وہ سیاسی وزڈم یا وہ سیاسی بیم دینے کے اندر اپنا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں طالبان ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پہ سامنے آئے. میں بالکل ہمارے دوست جو ابھی بات کر رہے تھے
سامی یوسف زئی بالکل, اور کیونکہ سامی یوسف زئی کو اس وقت کسی ٹی وی شو میں جانا ہے اس لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ سامی یوسف زئی, آپ سے آئندہ بھی بات ہوگی. اس وقت اسی افغانستان کی صورتحال پر ہم ایک رپورٹ آپ کو سنانا چاہتے ہیں. افغانستان کے وزیر دفاع نے ایک بیان دیا ہے. ایک منٹ کی رپورٹ ہے, انجم ہیرل گل نے تیار کی ہے.
افغانستان کے وزیر دفاع طارق شاہ بہرامی نے کہا ہے کہ اتحادی افواج کی فضائی کارروائیوں کی مدد سے سرکاری افواج نے 200 سے زیادہ باغیوں کو ہلاک کر دیا ہے. وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ باغیوں میں عرب, چیچن اور پاکستانی شہری شامل ہیں. لیفٹیننٹ جنرل طارق شاہ بہرامی نے کہا,
با تدبیر کہ اتخاذ شدہ ما بجرات تمام گفتم,
حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کی وجہ سے میں بڑی جرات کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر صوبے غزنی کی موجودہ صورتحال میں غیر معمولی تبدیلیاں نظر آئیں گی. دوسری جانب طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے فوری طور پر سرکاری دعووں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہر کے مختلف حصوں میں طالبان نے افغان افواج کا محاصرہ کیا ہوا ہے. پیر کے روز امریکی افواج کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ شہر افغان حکام کے کنٹرول میں ہی ہے. طالبان نے افغان افواج کی کمک کے لیے آنے والے مختلف فوجی قافلوں پر گولیاں برسائی ہیں جو طالبان شورش کو کنٹرول کرنے کے لیے کوشاں ہیں. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروفیسر عظمت, پچھلے عید پر ہم نے دیکھا ایک طرح کا سیز فائر ہو گیا تھا طالبان اور افغان سرکار کے درمیان. اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اس عید کے موقع پہ, حالانکہ لڑائی تو بہت زیادہ ہے اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں فریاب کا قبضہ, غزنی پر چڑھائی وغیرہ, اس کے باوجود کوئی امید کی کرن ہے کہ سیز فائر ہو سکتا ہے؟
دیکھیے, جو پچھلی عید پہ سیز فائر ہوا وہ ایک بڑا ہی خوش آئند واقعہ تھا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی تصویریں بھی سامنے آئیں کہ طالبان جو ہے وہ افغان فوجیوں کے ساتھ گلے مل رہے ہیں اور گھل مل گئے اور شہر میں آ گئے. تو اس طرح کی ملاقاتوں سے یقینی طور پہ ایک باہمی آپ کے لیے ایک جو امن اور بھائی چارہ یا ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اب اس طرح کی, کیونکہ عید کے فوراً بعد یہاں پہ افغان حکومت نے بڑی سیاسی ایک کے لیے حکمت عملی کا مظاہرہ کیا اور اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کی, لیکن طالبان نے اس کے اندر کوئی مزید ایکسٹینشن نہیں دی اور جنگ کو دوبارہ شروع کر دیا. میرا خیال یہ ہے کہ اس عید کے موقع پہ اس قسم کا کوئی اتحاد جو ہے وہ ہونا بڑا مشکل نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ موجودہ واقعات بھی ہیں اور پاکستان کے اندر حکومت کی تبدیلی بھی ہے, اور طالبان جو ہے وہ یہ جو ان کو چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ملی ہیں اس کے نتیجے میں دہشت گرد جو گروپ ہوتے ہیں وہ چھوٹی کامیابی کو بھی بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں اور ان کے حوصلے جو ہے وہ بلند ہوتے ہیں. اور جیسا کہ بہت سارے اس طرح کے اشارے یا ان کے بیانات یا اور چیزوں کا علاقے سے سننے کو ملتی ہیں کہ طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنگ جیت رہے ہیں, تو جب وہ جنگ جیت رہے ہیں تو وہ کیوں چاہیں گے کہ سیز فائر ہو؟ اور یہ بڑی ناکامی ہے بغیر فضائی افواج کے جو افغان فورسز ہیں وہ جہاں کہیں بھی طالبان کے مقابلے میں آتی ہیں ان کو ریٹریٹ کرنا پڑتا ہے, پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. نیچرل بات ہے کہ جو فضائی قوت ہے وہ ہر جگہ پہ میسر نہیں ہو سکتی. افغان فورسز اور دیگر جو الائڈ فورسز ہیں ان کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں یا کے اندر اپنی استعداد دکھانا ہوگی تاکہ طالبان کو کرٹیل کیا جا سکے. جب طالبان پہ پریشر بڑھے گا جب بھی وہ مذاکرات پہ آئیں گے, اگر ان کے اوپر پریشر نہیں ہے اور وہ آسانی کے ساتھ چند گھنٹوں کے اندر ایک شہر کے اوپر اور بڑے اہم شہر کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں, تو میرے خیال میں ان کو مذاکرات کے اوپر لانا یا ان کو کسی بھی پاکستان کے لیے بھی یا کسی بھی اور یعنی ایسے ممالک جن کا سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کا طالبان پہ اثر ہے, ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. کیونکہ یہ انفارچونیٹلی افغان طالبان جو ہے وہ ایک ریجیکٹ فورس ہیں اور وہ بارہا اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں جس سے یہ ایک آپ کے لیے کہ یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ کسی قسم کے سمجھوتے یا اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر کسی قسم کے کمپرومائز کے لیے تیار.
بالکل, جی ہاں. اور یہ نظر آیا ہے کہ افغانستان کی فضائیہ کے اختیارات خاصے محدود ہیں, حالانکہ بہت عرصے کے بعد ابھی پہلی مرتبہ نجیب اللہ دور کے بعد یہ استعمال ہوئے ہیں. لیکن ہم اس وقت پروگرام کو ختم کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے چالہاسی میں فلوریڈا یونیورسٹی میں پروفیسر آف کمیونیکیشنز پروفیسر عظمت رسول. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے راب مکلین, پروڈیوسر انجم ہیرل گل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے. اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
پاکستان کے پرچم میں ہرا رنگ مسلمانوں کا اور سفید رنگ اقلیتوں کا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پرچم کے برعکس دونوں گروہوں میں فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ ان حالات میں مسیحی دانشور اعظم معراج تمام اکائیوں کو ان کی شناخت کے ساتھ معاشرے کا متحرک حصہ بنانے کے لیے سرگرم ہیں۔ وہ اب تک 8 کتابیں لکھ چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے ان کی گفتگو کے ساتھ میں ہوں مبشر علی زیدی۔ اعظم معراج کو بچپن سے ہی احساس ہو گیا تھا کہ معاشرے کے بارے میں مسلمانوں کا رویہ کچھ اور ہے اور اقلیتوں کا کچھ اور۔ اس احساس نے انہیں بہت حساس بنا دیا۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اسکول کے زمانے کو یاد کیا۔
ایک ایسے اسکول میں میری اسکولنگ ہوئی جہاں 50% بچے کرسچن تھے اور 50% مسلم۔ اسکول ایسی جگہ تھا جہاں پاکستان کے ہر جغرافیائی یونٹ سے بچے آتے، یعنی کشمیر، گلگت، بلتستان، چکوال، یلم، کراچی کے، ایون ہندو، بلوچ۔ تو میں نے دیکھا کہ جو مسلمان بچوں کا رویہ سوسائٹی کے بارے میں ہے وہ کرسچن بچوں کا وہ نہیں ہے، حالانکہ جو ہمارے اکنامیکل بیک گراؤنڈ سے وہ سب کے ملتے جلتے تھے۔
اعظم معراج عملی زندگی میں آئے تو انہیں خیال آیا کہ شاید لٹریچر سے دوری کے سبب معاشرے میں فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ وہ 10 سال تک کتابیں بانٹتے رہے لیکن کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ جب تک کسی شخص کو معاشرے پر اپنے حق کا احساس نہیں ہوگا تب تک یہ بیگانگی ختم نہیں ہوگی۔ اس جذبے کو جگانے کے لیے انہوں نے کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا۔
میں نے اس معاشرے کی بیگانگی کے لیے پہلی کتاب لکھی، درتی جائے کیوں پرائے۔ پھر اس جو پرایا پن تھا، جو معاشرے کی بیگانگی تھی، اس کے بعد شناخت نامہ۔ شناخت نامہ اس پورے تھیسس پہ بنیاد تھی اس کی کہ آپ درتی کے بچے ہو، آزادی ہند میں آپ کا یہ کردار ہے، قیام پاکستان میں آپ کے بزرگوں کا یہ کردار ہے، اور تعمیر پاکستان میں آپ کے بزرگوں کا یہ کردار ہے، اور پھر دفاع پاکستان میں آپ کے بزرگوں کا یہ کردار ہے۔
اعظم معراج نے افواج پاکستان میں خدمات انجام دینے والے مسیحی افسروں کے لیے کتاب شان سبز و سفید تحریر کی۔ یہ اپنی نوعیت کی منفرد کتاب ہے۔
ابھی شان سبز و سفید، جس میں 1947 سے لے کے تو اب تک کے ہمارے شہدا، غازی، جو ہائی اچیور تھے پاکستان آرمی میں، ڈیکوریٹڈ افسر، یہ کوئی 300-350 صفحات کی کتاب ہے جو پورا رول آف کرسچن ان ڈیفینس آف پاکستان کور کرتی ہے۔ پھر اسی میں سے اور چیزیں نکلتی گئیں، جیسے اس میں سے شہدا کی لسٹ علیحدہ کر لی تو پتہ چلا جی کہ ہمارے تو اب تک کتنی سکھ شہید ہیں۔ ابھی میں نے ایک کتاب پبلش ہونے جا رہی ہے، 24 چراغ، اس میں 30 وہ لوگ مسیحی ہیں جنہوں نے 7 ستارہ ہجرت، 3 کمرہ ہجرت، 9 کمرہ بسالت اور 11 ستارہ بسالت حاصل کی ہیں، اور پھر اس میں جنرلز کی لسٹ ہیں۔
اعظم معراج نے کتابیں لکھ کر مسیحی برادری کو بتایا کہ آپ اس دھرتی کے بچے ہیں، آپ کی اس زمین میں جڑے ہیں۔ حالات، واقعات اور رویے بعض اوقات دل برداشتہ کرتے ہیں، لیکن مسئلے ہر معاشرے میں ہوتے ہیں۔
یہ مقصد صرف یہی 6 نکاتی اس کا ہے کہ پاکستانی مسیحیوں کو یہ بتانا کہ تم اس دھرتی کے بچے ہو، ٹھیک ہے مسئلے مسائل ہیں، لیکن اب 40-45 لاکھ لوگ یا جتنے بھی ایگزیکٹ تعداد ہے، وہ سارے تو ایک دن مائگریٹ نہیں کر سکتے۔ جب آپ مائگریٹ نہیں کر سکتے، آپ کی جڑیں اتنی ہیں گہری اس زمین کے ساتھ 5-6 ہزار سال سے، حالات، واقعات، رویے، قوانین، اس کی وجہ سے مسئلے مسائل۔ صرف ایک اور جو بہت خراب بات ہے کہ لوگوں نے ان کی محرومیوں کو بیچا، بس میں بیٹھے ہوئے لوگ، پھر ہمارے جو اس طرح کے لوگ جو ان کاموں کو زیادہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔
اعظم معراج کہتے ہیں کہ وہ اب تک 7-8 کتابیں لکھ چکے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسیحیوں نے سوسائٹی کو اونرشپ دینا شروع کر دی ہے۔ پاکستان ہی نہیں، بیرون ملک بھی ان کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں اور رضاکار ان کی سوچ آگے بڑھا رہے ہیں۔
23 مارچ، 6 ستمبر، 14 اگست کو چرچوں میں ان میں سے پڑھا جاتا ہے، لوگ تقریبات کرتے ہیں، مجھے بلاتے ہیں یا جو میرے ہم خیال ساتھی ہیں ان کو بلاتے ہیں، پورے ملک سے لوگ اب چھوٹی چھوٹی کلپس بنا رہے ہیں کہ جی ہمارا یہ کانٹریبیوشن ہے، یہ کانٹریبیوشن ہے۔ میری توقعات سے زیادہ اس کو رسپانس دیا، کیونکہ میرا کام کوئی بڑا علمی اور ادبی نہیں ہے، ایک اعظم معراج میں توجہ کی. اور یہی اگر ہم 500,000 بچوں کو آنے والے 5 سال میں اپنے اسکولز میں یہ ان کی آئیڈینٹی بتا دیں تو میرا خیال ایک فکری انقلاب آ جائے گا.
اعظم معراج آج کل اپنی نئی کتاب پر کام کر رہے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ صرف مسلمان اور مسیحی نہیں معاشرے کی تمام اکائیاں اپنی شناخت برقرار رکھتے ہوئے